عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات. محترم بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، حق تعالی شانہ نے اس دنیا میں ہمارے لیے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک ہمارے حالات ہیں اور ایک ہمارے اعمال ہیں. ہمارے حالات، ان پر ہمارا اختیار نہیں دیا گیا. ہمارے اعمال، ان پر ہمیں اختیار دیا گیا. اور ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے حق تعالی شانہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں، چونکہ وہ رب ہیں. رب ہے، تربیت کریں گے. اور رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمانیت کا تعلق حالات سے ہوتا ہے، رحیمیت کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے. رحمان رحیم الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں بنے دونوں رحم سے ہیں، اللہ پاک کی صفتیں ہیں، لیکن رحیمیت کا تعلق اعمال سے ہے، رحمانیت کا تعلق حالات سے ہے. اس لیے الرحمن علی العرش استوا ہے، الرحیم علی العرش استوا نہیں ہے. ایک راز ہے اس میں، سیکرٹ ہے اس کا. اللہ علی العرش استوا بھی نہیں ہے. تو ہمارے جو حالات ہیں میرے بزرگوں، اس کے ذریعے سے بھی ہماری تربیت ہے، اور ہمارے جو اعمال ہیں اس سے بھی ہماری تربیت ہے. اور تربیت کا مطلب ہے کمال تک پہنچنا. کسی بھی چیز میں جو کیپیسٹی ہے، جو استعداد ہے اس چیز کی، بڑھتے 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 اینڈ تک آ جانا، اس کا نام تربیت ہے. جیسے چھوٹا سا پودا آدمی لگاتا ہے، بیج اس نے بویا، تو بیج کی ایک تربیت ہوتی ہے. اس کو پانی ملتا ہے، اس کو آکسیجن ملتا ہے، اس کو یہ اس کی اپنی جو ضروری چیزیں ہیں ملتی ہیں. پھر وہ کونپل کی شکل میں نکلتا ہے زمین سے، پھر وہ بڑھتا ہے، اپنی ساکھ بناتا ہے، پھر اس کی برانچیز آتی ہیں، پھر اس کو پھول آتے ہیں، پھر اس کو پھل آتے ہیں، پھر وہ ایک سایہ دار درخت بھی ہو جاتا ہے، اور پھلدار درخت بھی ہو جاتا ہے، پھولدار درخت بھی ہو جاتا ہے. پھر اس کی ایک لیمٹ ہے کہ اس کی استعداد کتنی ہے، یہ 10 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 100 سال کا ہے، اس کے بعد فنش ہو جاتا ہے. تو وہ تربیت میں یہ ہے کہ اس چیز میں، اس شے میں، اس تھنک میں جو کیپیسٹی ہے، اس کو اس کی تدریج سے چھوٹے سے لے کے آخر تک لے جانا. تو ہمارے حالات اور ہمارے اعمال کے ذریعے سے ہماری تربیت میں ہوتا یہ ہے کہ انسانیت کا ایک کمال اس مخلوق کو مل جائے، جو انسان کی حیثیت سے مخلوق ہوا، پیدا ہوا. اس کمال کے حاصل ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کمال کے حاصل ہونے کا نتیجہ ایک خاص قرب ہے اللہ پاک کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. اور اس کمال کے اعتبار سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ایک راستہ ہے. اگر وہ چیز اس میں پیدا نہیں ہوئی تو محرومی کا ایک راستہ ہے. اس لیے اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اب کوئی چانس نہیں ہے، اور بحیثیت انسان پیدا ہو جانے کے بعد اب کوئی چانس نہیں ہے. انسان ہونے کی حیثیت سے پیدا ہونا اور انسان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کا سر پہ آ جانا، یہ پیدا ہونے سے پہلے کا مرحلہ تھا. اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا تھا لیکن ہم نے اس کو چوز کیا ہے، اگرچہ ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں یاد نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے اختیار سے چوز کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے تو یہ امانت آسمانوں پر بھی پیش کی تھی، زمین پر بھی پیش کی تھی، پہاڑوں پر بھی پیش کی تھی، سب نے انکار کیا اور سب ڈر بھی گئے. فابین ان یحملنها واشفقن منها، انکار کر دیا کہ جی نہیں، ہم یہ رسک نہیں مول لے سکتے. چونکہ حدیث شریف میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ اس عرض امانت کا کیا مطلب ہے، امانت کا کیا مطلب ہے، اس کو پیش کرنے کا کیا مطلب ہے، پھر اس کے انکار کرنے کا کیا مطلب ہے، اس کی تفصیلات ہیں حدیثوں میں. ان کو اتنی عقل دی گئی تھی، آسمانوں کو بھی اور زمین ابھی بھی ہے ان کے پاس، لیکن خاص عقل سوال جواب کے قابل، کہ جب ان سے پوچھا جائے تو وہ اس کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں. جب آسمانوں سے کہا گیا تو آسمانوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو قبول کر کے اس کی امانت کو نبھائیں گے، ذمہ داری کو پوری کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا. تو اللہ نے کہا کہ میں اپنی رضا اور اپنے خاص درباری ہونے کا شرف اور اپنا قرب اس سے نوازوں گا. انہوں نے پوچھا کہ اگر نہیں ہو سکا ہم سے تو کہنے لگے پھر میں ناراض ہو جاؤں گا اور سزا دوں گا. تو آسمانوں نے سوچا کہ بھائی اگر ہو جاتا ہے کام تو بہت اچھا ہے، لکی ہے، لیکن نہیں ہوتا تو پاسبل ہے کہ نہ ہو سکے، اگر نہ ہوا تو کہ لیں گے یار یہ بڑا رسکی ہے. اس رسکی ہونے کو اشفقنا منا کہا گیا ہے، ڈر گئے وہ نو بھائی، یہ چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے، بچھو کے منہ میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے. کاٹ لیا، نہیں کاٹا تو کیا ہوگا. ایسے زمین کے ساتھ معاملہ ہوا تو سیم سوال جواب زمین سے ہوا، زمین نے بھی یہی جواب دیا. پہاڑوں سے یہ سوال ہوا، انہوں نے بھی دوبارہ سوال کیا، پھر ان کو جواب دیا گیا، انہوں نے سب نے کہا یہ ہماری بس کی بات نہیں نکلی، بہت بھاری ذمہ داری تھی. انسان سے کہا گیا کہ تو لے رہے، کہنے کے ڈالو سر پہ ڈال دو، میں تیار ہوں. اللہ نے فرمایا کہ بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے. انہ کانا ظلوماً جہولاً، ظالم نہیں ہے، ظلوم مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی بڑا ظالم. ظالم عام ظالم، ظلوم بہت بڑا ظالم، جاہل عام جاہل، جہول بہت ہی بڑا جاہل، مبالغے کے صیغے ہیں. پکا جاہل، اگر اس کے ساتھ آپ پکا لگا دیں اردو میں 100% بول کے لگا دیں، کچھ اور لگا دیں، ٹھیٹ لگا دیں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو متیم دار العلوم دیوبند میں بڑے اللہ والوں میں سے گزرے ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی، بہت ہی عجیب اللہ پاک نے ان کو نوازا تھا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے اور دار العلوم دیوبند کے متیم 50 سال سے بھی زیادہ رہے ہیں. انہوں نے ایک بات بیان میں عجیب کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ انہ کانا ظلوماً جہولا دلیل ہے اس حمل امانت کی، دوسروں نے کیوں نہیں اٹھایا، انسان نے کیوں اٹھایا، کہ اس کے اندر وہ صلاحیت تھی اٹھانے کی، وہ جواب دیا گیا ہے. عجیب بات ہے، اس وجہ سے اس نے اٹھایا. اور ساتھ ساتھ دشمنی میں محبت بھی ہے، محبت کی گالی بھی ہے. محبت میں تو آپ کی محبوبہ یہی بولے گی پاگل ہے، میڈ ہے، ایسی باتیں کرے گی نا. مطلب دلیل کیسے ہے وہ؟ دلیل ایسی ہے کہ حق تعالی شانہ کمال جو ہے نا وہ صرف اللہ کے پاس ہے. کمال وجود کا حصہ ہے، موجود ہونے کا حصہ ہے، لوازمات میں سے ہے. اور اللہ پاک موجود، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ موجود، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا. مخلوق بولتے اس کو جو موجود نہیں تھی تو اس کو پیدا کر کے موجود کیا گیا. اللہ پاک مخلوق نہیں ہے، وہ موجود ہے. مخلوق معدوم ہوتی ہے. تو کمالات جو ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کمال نہیں، کسی کے پاس نہیں. اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے تعریف نہیں ہو سکتی، اسی لیے الحمدللہ ہے، ورنہ الحمد کے ساتھ میں اور دوسروں کو بھی لگانے کی اجازت ہوتی، حمد اللہ کے علاوہ کسی کو لگتی نہیں، اب لگائیں گے بھی تو نہیں لگتی، مدح لگتی ہے. نئی حادث ہونے والی کوئی خوبی کسی چیز میں آ جائے تو اس کو مدح کہتے ہیں عربی میں. ہمارے پاس اردو میں اس کے لیے بھی تعریف ہے، اس کے لیے بھی تعریف ہے. اردو میں ذرا محدودیت ہے، لمیٹیشن ہے، عربی کے اندر وسعت ہے، تو اس میں ڈفرینسز ہیں کہ انسانوں کے اندر، مخلوقات کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کی تعریف کے لیے ورڈ ہے مدح اللؤلؤہ، لیکن اور خالق کے اندر جو کمالات ہوتے ہیں اس کی تعریف کے لیے الگ لفظ ہے. تعریف صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اسے الحمدللہ کی تعلیم دی گئی ہمیں، حمد صرف اللہ کی ہو سکتی ہے. اور جو اس واسطے کہ وہ رب العالمین ہے، اور رب العالمین اس واسطے ہے کہ وہ رحمان رحیم ہے، اور رحمان رحیم دونوں طریقے سے ربوبیت کا نظام اس لیے کیا کہ وہ مالک یوم الدین ہے. یہ ایک ترتیب ہے، وہ جواب اس کا جواب، اس کا جواب وہ ہے، اس کا جواب وہ ہے، اس کا جواب وہ ہے، دلیل در دلیل در دلیل ہے وہ سب. تو انسانوں کے اندر جو ہے خوبی یہ ہے، انسان کا کمال یہ ہے کہ کمال کو لینے کی استعداد ہے، اور دوسری مخلوقات کے اندر وہ خاص کمال لینے کی استعداد نہیں ہے. اس کو تقابل عدم و ملکہ بولتے ہیں، آپس میں ایک دونوں چیزیں دو ایک دوسرے کے مقابل ہوتی ہیں، تقابل کہلاتی ہیں. تو خالق کے مقابلے میں مخلوق کے اندر جو تقابل پایا جاتا ہے اس میں عدم و ملکہ ایک عبارت ہے، ہمارے پاس عربی میں عدم و ملکہ کہتے ہیں، وضاحت سے سمجھ میں آ جائے گا، انگلش میں معلوم نہیں کیا کہتے ہیں اس کو. تقابل تضاد الگ ہے، تقابل نقیض الگ ہے، تقابل تضائف الگ ہے، تقابل عدم و ملکہ الگ ہے. ایک چیز دوسری چیز سے کمپیٹ کرتی ہے، ہاتھ ہے اور یہ ڈنڈا ہے، یہ دونوں کے چیزوں میں تقابل ایک ہے تعلق، مقابلے کا ہی تعلق ہے لیکن مقابلے کا تعلق ہے. تو وہ مقابلے کا تعلق کیسا ہے؟ تضائف کا ہے، ایک دوسرے کی ضد ہونے کا ہے، ایک دوسرے کی نقیض ہونے کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عدم و ملکہ کا ہے. باپ بیٹے میں تقابل ہے، تضائف والا، اضافت والا ہے کہ یہ اس باپ کا یہ بیٹا ہے، یہ بیٹے کا یہ باپ ہے، یہی وہ ایسا رہتا ہے. اسی وجہ سے کہ دونوں کے اندر تقابل الگ الگ قسم کا بھی رہتا ہے. باپ جو ہے بیٹے کا تو باپ ہے لیکن دادا کا بیٹا ہے، تقابل تضائف میں ایسا ہوتا ہے. تو تقابل عدم ملکہ ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والی چیز میں وہ استعداد ہے کہ ادھر والی چیز کا اثر ادھر ڈالا جا سکتا ہے، لیکن ابھی فی الحال ہے نہیں وہ، لیکن ڈالے تو ہے، اس کو تقابل عدم ملکہ کہتے ہیں. اب یہ لکڑی ہے، اس کو آپ اندھی نہیں بولتے، حالانکہ اندھی ہے. کیوں اس لیے نہیں بولتے کہ اس کو اگر آنکھ دیے تو بھی نہیں لیتی انہیں، اس لیے انہیں اندھی بھی نہیں ہے. چونکہ اگر اس کو آنکھ دینا چاہیں آپ تو انہیں لے نہیں سکتی، اس لیے اس کے اندر استعداد نہیں ہے. وہ استعداد سے ہٹ کر استعداد پیدا کر کے آنکھ دینا وہ ایک دوسرا چیپٹر ہے، وہ دوسرا مضمون ہے. وہ اللہ پاک قادر ہیں، وہ بحث نہیں ہے، وہ اس میں ڈسکس نہیں ہو رہا اس وقت کہ ان کے اللہ کی قدرت کیسی ہے. چیز کی استعداد کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں جو استعداد ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ بہرا بھی نہیں بولتے، اس کو آپ دیکھنے والا بھی نہیں بولتے، اندھا بھی نہیں بولتے، نہیں دیکھنے والا بھی نہیں بولتے، نہ دیکھتی ہے نہ سنتی ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ دیکھ سکتی اور نہ دیکھ رہی ہوتی تو اندھی ہوتی، اگر یہ سن سکتی اور نہ سن رہی ہوتی تو بہری ہوتی. جیسے انسان اندھا ہوتا ہے بہرا ہوتا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اس کو اگر آنکھ دی جائے تو وہ دیکھ سکتا ہے، اب نہیں دی گئی اس کو تو اب وہ اندھا ہے. اگر اس کو کان دیے جاتے تو یہ سن سکتا، اب اس کو نہیں دیے گئے تو یہ بہرا ہے. اس کو گویائی اگر دی جاتی ہے تو یہ بول سکتا تھا، اب نہیں دی گئی تو یہ جناب گونگا ہے. استعداد ہے اس میں لیکن نہیں ملی وہ چیز. اب ہم سب جو ہے نا ڈرائیونگ کرتے ہیں، ہر انسان ڈرائیونگ کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، لیکن ہر کوئی ڈرائیونگ نہیں کرتا، کتابت کرتا ہے، رائٹنگ کرتا ہے، ہر انسان کے اندر وہ قابلیت ہے لیکن کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے. ایسی چیزوں کو تقابل عدم و ملکہ کہتے ہیں. تو اللہ پاک کی جو امانت ہے، جو ذمہ داریاں ہیں تربیت کے اعتبار سے، ان چیزوں کو اٹھانے کی استعداد دو چیزوں سے چاہیے ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک علم چاہیے، دوسرے انصاف چاہیے. علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، علم امام ہے ہر چیز کا. عمل کا بھی امام ہے وہ. اس لیے علم کو سب سے زیادہ فضیلت ہے اور علم وحی کو سب سے زیادہ فضیلت ہے. آسمان کا جو علم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم نازل ہوا اس کو سب پر برتری حاصل ہے, پورے علوم پر. اس کے مقابلے میں دوسرے علوم سمندر کے مقابلے میں قطرہ. پورے دنیا کے پورے علوم ملا کے سمندر کے مقابلے میں قطرہ, کسی بھی قسم کا ہو, کیسی بھی ٹیکنالوجی ہو, کیسی بھی سائنس ہو, وہ ایک قطرہ ہے علوم نبوت کے مقابلے میں جو آسمان سے علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا ہے. وہ امام ہے, وہ بنیاد ہے علم آدم کی بھی. علم آدم الاسماء کلہا, ہم نے آدم کو علم دیا اسماء کا. اور وہ بنیاد ہے مسجود ملائکہ ہونے کی, فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اسی فضیلت کی بنیاد پر. چونکہ پہلے ٹیسٹ ہوا, ان کو بھی علم دیا گیا, ان کو بھی دیا گیا, یہ کامیاب ہو گئے, وہ کامیاب نہیں ہوئے, کہیں گے جھکو ان کے سامنے. فرشتوں کو سجدہ کرنا, سجدہ کرانا علم کی بنیاد پر, یہ دلیل ہے کہ تسخیر ملائک کی بنیاد علم ہے. ملائک کو مسخر کر دیا گیا علم کی فضیلت کی وجہ سے. اور ملائک جو ہے مخلوق طاقت میں سب سے بڑی طاقت ہے, اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں. پانی کی طاقت, ہوا کی طاقت, لوہے کی طاقت, میٹیریل کی طاقت, آگ کی طاقت, پوری طاقتوں کے اندر جو فرشتے کی جو طاقت ہے, ملک کی جو طاقت ہے, وہ سب سے پاورفل ہوتی, عرش سے بھی کرسی سے بھی. اسی وجہ سے عرش کو چار فرشتوں نے اٹھا لیا ہے. حاملین الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم, جو عرش کے حاملین ہیں اور جو ان کے اطراف رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں. اور قیامت ہوگی تو وہ یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ, تمہارے پروردگار کے عرش کو قیامت کے دن آٹھ فرشتے اٹھائیں گے. بہت طاقتور ہیں فرشتہ, مخلوق طاقت میں سب سے بڑی طاقت فرشتے کی ہوتی ہے. اس سب سے بڑی طاقت کو مسخر کر دینے کی علامت کے طور پر سجدہ کرایا گیا ہے, تسخیر کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ اس کو متابع کر دیا گیا ہے, یہ اس کے اوپر اس کو غلبہ دے دیا گیا ہے, یہ اس کے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے. اس کی علامت ہے اصل میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا. اب فرشتے نے سجدہ کر لیا تو پھر اور کیا ہے؟ صرف جو شر کا جو امام تھا اس نے نہیں کیا, الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین, باقی سب مسخر ہو گئے علم کی روشنی. کیونکہ ابلیس کی بنیاد جہالت پر ہے, فضیلت یہ علم کی بنیاد پہ تھی, دو کہاں سے مسخر ہوتا ہو. تو علم کی بنیاد, اسی وجہ سے علم دین کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے. اسی وجہ سے حامل علم دین کی فضیلت قرآن و حدیث میں بہت بیان کی گئی. اور محض علم کا ہونا فضیلت کی بنیاد ہے, اس کے ساتھ کوئی بزرگ ہے تو الگ فضیلت ہے, کوئی تبلیغی ہے تو الگ فضیلت ہے, عمل والا ہے اس پر تو الگ فضیلت ہے, عمل والا نہیں ہے تو بھی فضیلت ہے. کیونکہ علم کی وجہ سے ہے وہ فضیلت. اوپر کا یہ ہے, فضیلت کی بنیاد اس وحی کے علم کا محفوظ رہنا ہے, اس کا حامل ہونا ہے, وحی کے علم کا محفوظ رہنا. علم وحی محفوظ ہے اس کے پاس, کیونکہ اس کے ذریعے سے ہدایت ملے گی, اس کے ذریعے سے راستہ ملے گا, اس کی وجہ سے شرف ہے. فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم, ایک عالم کی فضیلت عام نیک آدمی پر, متقی پرہیزگار پر, عابد پر, غیر عابد پر نہیں. اور عابد اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں, قرآن و حدیث کی اصطلاح میں عابد, فرائض اور واجبات اور سنتوں اور مستحبات کو اختیار کرنے کے بعد ان جنرل اس کی عادت عبادت کی ہے, کاروبار کی نہیں ہے. اس نے عبادت کو اپنا کاروبار بنایا ہے, مشغلہ بنایا ہوا ہے, اس کو عابد کی مراد اس سے عابد سے وہ ہے, ورنہ تو ہر کوئی عابد ہوتا ہے. فرائض سے ایکسٹرا فضل العالم علی العابد, عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر, حدیث شریف کا مفہوم ہے, کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کتنی بڑی بات ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ ایک چیز ایسی ہے کہ جب تک دنیا میں وہ محفوظ رہے گا بھلے سے وہ آدمی اس سے فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے ساری انسانیت فائدہ اٹھا سکتی ہے. بہت سے ڈاکٹر ہم نے دیکھے ہیں وہ خود ہی مریض ہیں, ڈاکٹر ہے لیکن مریض ہے, لیکن اس کی وجہ سے اس کا سرٹیفکیٹ تو نہیں کھینچ لیں گے نا کہ بھائی تو خود ہی بیمار ہے تو دوسروں کو کیا علاج کرے گا. فن کا ماہر ہے, 500 روپے اس کی فیس ہے خالی وزٹ کر لیں گے. ہمارے پاس انڈیا کی بات بول رہا ہوں میں, بہت بیمار ہے, کین پکڑ کے آتا ہے کر لیتے ہیں, مگر ابھی بھی قدر ہے اس کی اور خالی وزٹ کے 500 روپے ہیں. ارے بھائی تو کہے کا مریض ہے نہیں بول سکتے. نہیں, جس فن کی وہ جو فضیلت ہے اس کے پاس, وہ اس علم کی فضیلت ہے, اس علم کے اثرات کی فضیلت سے بحث نہیں ہوتی, وہ ایک دوسری چیز ایکسٹرا چیز ہے, نور نڑا نور ہے. اگر وہ ہو جاتا تو نہ ہو تو اس کی وجہ سے فضیلت متاثر نہیں ہوگی. حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے ہیرا اگر کیچڑ میں بھی گرا ہوا ہوگا تو ہیرا تو ہیرا ہی ہے, اس کی قیمت کم نہیں ہوئی, دھونے کی بات ہے بس, صاف کر دیتے ہیں, پھینک دیتے نہیں, اس کی ناقدری نہیں کرتے اس کی. تو علم وہ چیز ہے کہ ساری چیزوں کی ذمہ داریوں کے اٹھانے کی بنیاد علم ہے, علم الہی. اور انسان کے اندر یہ استعداد تھی کہ یہ اللہ کا علم لے سکتا ہے اور کسی چیز میں نہیں. اور جو علم لے سکتا ہے لیکن ہے نہیں اس کے پاس, اس کا نام جاہل ہے. جیسے یہ جاہل نہیں ہے اس لیے کہ اگر آپ اس کو علم دیے تو بھی نہیں لے سکتی. ہم جاہل ہیں کیونکہ ہم کو علم دیا جائے اللہ کا تو ہم لیں گے. اور ہمارے اندر استعداد یہ بہت زیادہ ہے, تو اس لیے ہم خالی جاہل نہیں ہیں, جہول ہیں, زیادہ علم لے سکتے ہیں. جو زیادہ علم لے سکتا ہے وہ زیادہ جاہل ہوتا ہے, جو کم علم لے سکتا ہے وہ کم جاہل ہوتا ہے, اور جو لے ہی نہیں سکتا وہ جاہل بھی نہیں ہوتا. جو لے ہی نہیں سکتا وہ جاہل بھی نہیں ہوتا. یہ لکڑی کو ہم جاہل بھی نہیں بولتے کیونکہ لے ہی نہیں سکتی ہے. تو انہوں کا نہ ظلومن جہولا میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ علم لینے کی جو مقابل کی صفت ہے جہالت کی, وہ اس کے پاس بہت ہے. اس وجہ سے جب میرا علم اس کے پاس آئے گا تو امانت کی ذمہ داری کو پورا کرے گا, اور ظلم کرنے کی صفت اس کے پاس بہت زیادہ ہے. اور ظلم کرنا جو ہے وہی ہو سکتا ہے جہاں عدل کیا جا سکتا ہے. یہ لکڑی ظالم نہیں ہے, حالانکہ عادل بھی نہیں ہے. چونکہ یہ عادل نہیں ہے تو جاہل ظالم ہے کہ ظالم بھی نہیں. ایون اسے ڈنڈا مار دیں کسی کو تب بھی ظالم نہیں ہے یہ, چونکہ اس میں استعداد مارنے کی نہیں ہے. اسی وجہ سے کتا تک بھی اس کو نہیں پوچھتا, کتا اس کو پکڑنے والے کو پوچھتا ہے. اگر آپ کسی کتے کو مار دیں گے تو کتا ڈنڈے کو نہیں پوچھے گا, وہ تو اس کو معلوم ہے کہ یہ ظالم نہیں ہے, ظالم تو اس کے پیچھے کا ہاتھ ہے. تو ظالم کون ہوتا ہے؟ جو عادل ہو سکتا ہے. اور جو بہت زیادہ عدل کو لے سکتا ہے وہ بہت زیادہ ظلم کرنے کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے, لہذا وہ ظلوم ہے. اس لیے اگر اللہ کا عدل نہیں لیا اس انسان نے تو وہ بڑا ظلوم بنتا ہے اور زمین کو فساد سے بھر دیتا ہے. ایک ایک آدمی ایک ایک ملین انسانوں کے مرڈر کا ذمہ دار تک ہو جاتا ہے, اس سے بھی زیادہ کا ہو جاتا ہے. تو یہ ظلوم بہت زیادہ ہے اور یہ جہول بہت زیادہ ہے. تو جو جاہل ہو سکتا ہے وہی عالم ہو سکتا ہے, جو ظالم ہو سکتا ہے وہی عادل ہو سکتا ہے. اب اس کے پاس ذاتی طور پر تو ہے نہیں ہے جب تک ادھر سے آئے نہیں, کیونکہ کمال کا مرجع تو اللہ پاک کی ذات ہے, کمال اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ وحمل حل انسان, انسان نے اس ذمہ داری کو اس لیے اٹھایا کہ ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے, جب تک وہ اللہ کے پاس سے آئے گا نہیں اس کے ذمہ داری کو کوئی اٹھائے گا نہیں. اس کے واسطے عدل و انصاف کی ضرورت ہے, اور عدل و انصاف یہاں مخلوق کے پاس پایا جاتا نہیں, یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے پاس سے عدل و انصاف آئے نہیں. اور عدل و انصاف لینے کے لیے جو صلاحیت چاہیے تھی وہ صرف انسان میں ہے. اس صلاحیت نے یہ کہا کہ میرے سر پہ ڈالو امانت, ہم نے نہیں کہا نا, ہم نے کب کہا, مگر اللہ کہہ دیں کہ اس نے اٹھایا, اس نے اٹھایا کا مطلب یہ کہ اس کی استعداد نے اٹھایا, اس کی کوالٹی نے اٹھایا, زبان حال نے اٹھایا. ایک ہوتا ہے زبان قال, ایک ہوتا ہے زبان حال. زمین خشک ہو جاتی ہے, جانور مر رہے ہوتے ہیں, قحط سالی پڑی ہوئی ہوتی ہے تو بولتی ہو کیا کچھ زبان؟ زمین کچھ بولتی نہیں, اپنے زبان حال سے پانی مانگ رہی ہوتی, اللہ پاک پانی برسا دیتے, زبان حال طلب ہے یہ. اس لیے ہمارے بارے میں فرمایا گیا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اللہ نے تمہیں وہ سب دیا جو تم نے مانگا. جو جو تم نے مانگا تھا وہ ہم نے تمہیں دیا ہے. اب بیٹھ کے سوچتے رہے کہ ہم نے کیا مانگا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے مانگا وہ میں نے دیا, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا وہ تم نے کبھی نہیں دیا. کل ہی ایک صاحب مجھ سے الجھ رہے تھے ہمارے پاس شکاگو میں. عجیب ہی ٹائپ کا اس کا مائنڈ ہے, عجیب ہی دماغ ہے اس کا. کہتا ہے کہ جنات نے میرا پیچھا کیا ہوا, کسی نے اس کو بتا دیا کہ اس کے اوپر جن ہے. یہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے. کہنے کہ میں یہ کرتا ہوں جن, میں یہ سوچتا ہوں جنات مجھے کرنے نہیں دیتے. کہنے کہ دونوں کے بیچ میں اللہ کہاں ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ جو ہم نے مانگا وہ دیتا نہیں ہوں, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تو نے مانگا وہ میں نے تجھے دیا ہے, تو ہم نے کیا مانگا؟ وہ جو ہماری کوالٹی ہے, ہماری استعداد ہے زندگی کو چاہنے کی, سماعت کو چاہنے کی, بصارت کو چاہنے کی, گویائی کو چاہنے کی, ارادے کو چاہنے کی, کھانے پینے کو چاہنے کی, حاجتوں کے پورا ہونے کو چاہنے کی, اس کے لیے پورا نظام رزق کا, اس کے لیے پورا نظام بارش کا, اس کے لیے پورا نظام بادل کا, اس کے لیے پورا نظام نبا ایگریکلچر کا, اس کے لیے پورا نظام ہوا آکسیجن کا, اس کے لیے پورا نظام چاند اور سورج کا, اس کے لیے پورا نظام آسمان و زمین کا, اس کے لیے پورا نظام عرش کا, یہ ہم نے سبھی مانگا تھا. اصل میں یہ ہم نے مانگا تھا. یہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک, وآتاکم من کل ما سألتم, جو تم نے مانگا تھا وہ ہم نے تمہیں دیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ نعمت جمع بھی نہیں ہے, واحد ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اللہ کی ایک نعمت کے تسلسل کو تم شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس میں نہیں ہے, اس کے کنٹینیوشن کو, کہ اس کا تعلق جا کے کن کن چیزوں سے جڑ رہا ہے. ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارن تاتو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری. یہ جو پورا ہواؤں کا اور بادلوں کا, چاند و سورج کا اور ذرات اور دن کا اور موسموں کا جو نظام ہے, اتنا پورا گردش کر رہا ہے کائے کے لیے؟ کہ تمہارے ہاتھ میں ایک روٹی کا نوالا آ جائے. شیخ سعدی فرماتے ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارن, سارے کام میں لگے ہوئے تاتو نانے بکفاری, تاکہ ایک روٹی تمہارے ہاتھ میں پڑ جائے, پھر بھی تم غفلت سے کھاتے ہو. اتنا تو کرو گے غفلت سے نہ کھاؤ, جب کھاؤ تو اس کو یاد کر لیا کرو جس نے بنایا. ایک نوالے کے پیچھے پورا سسٹم ہے, ایک لقمے کے پیچھے پورا سسٹم ہے, ایک بوٹی کے پیچھے پورا سسٹم ہے. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امانت ہمیں عطا فرمائی, اور اس کے واسطے علم کی ضرورت ہے, اور ہمیں ظلوم اس لیے, جہول اس لیے کہا گیا کہ ہم علم لے سکتے ہیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کے انسانوں کو دیا, یہ لے سکتے ہیں. اور یہ نہیں ہے اس کے پاس تو سوائے جہالت کے کچھ نہیں. عجیب بات ہو گئی. دیکھو یہاں پہ آپ کو برا بھی لگ سکتا ہے, لیکن ہم سب مسلمان ہیں, برا کیا ماننا؟ اللہ میں اگر کچھ بولے تو اس میں برا کیا ماننا, رسول کچھ بولے تو اس میں برا کیا ماننا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا رہ رہی تھی, دنیا تھی, مکانات بھی تھے, دکانات بھی تھے, حکومتیں بھی تھیں, گورنمنٹ بھی تھی, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی تھا, ڈیام بھی بنتے تھے, عمارتیں بنتے تھے. اس زمانے کی عمارتیں تو آج تک لوگ وزٹ کرتے ہیں نا دیکھنے کے واسطے, کیسے کیسے کھنڈرات تھے. سب زمانے جاہلیت, سب زمانے جاہلیت, حضور سے پہلے کے زمانے کا نام ہی زمانے جاہلیت. اور یہ دونوں جگہوں پر استعمال ہوا ہے, نصوص کے اندر موجود ہے عبادت, اس کو جاہلیت کہا گیا. علم اسی کا نام ہے کہ جس کے اندر آسمانی نور, آسمانی علم کا اثر جس پر پڑے وہی علم ہے. علم وحی کا نام ہی اصل علم ہوتا ہے. تو یہ ظلم جو دور ہوگا, جہالت جو دور ہوگی انسانوں کی, علم وحی سے دور ہوگی, علم تجربہ سے دور نہیں ہوگی, علم ایکسپیرینس سے دور نہیں ہوگی, علم مشاہدہ سے دور نہیں ہوگی, عقلی علوم سے دور نہیں ہوگی وہ جہالت. جہالت دور ہوگی وحی کے علم سے. اور ظلم دور ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عدل کے حاصل ہونے سے, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ علم اور عمل کے توسط سے ہی حاصل ہوتا ہے, تو علم وحی کے اندر وہ بھی آیا. تو ظلم دفع ہوگا کہاں, پوری دنیا سے ظلم کب جائے گا؟ جب علم الہی انسانوں کے اندر آئے گا. اور یہ علم الہی کے ذریعے سے حالات اور اعمال, ان دونوں کے بارے میں آدمی کو علم دیا جاتا ہے, روشنی ڈالی جاتی ہے کہ دونوں چیزوں میں تم گردش کرو گے. یہ گھڑی 8:20 سے 8:20 پہ ہی ہے, اس کا قصہ کیا ہے بھائی؟ ادھر یہ میں چکر میں پریشان ہونے کا, یہ عجیب مسئلہ ہے. اچھا حالات جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے اور ہمارے فیور میں نہیں ہوتے ہر وقت. حالات کو ڈیزائن ایسے کیا گیا اس دنیا میں ہر انسان کے لیے کہ وہ موافق بھی ہوں گے مخالف بھی ہوں گے. ہر انسان چاہے کوئی رچ سے ریچر مین ہو, دنیا کی دولت اس کے پاس ہو, وسائل اس کے پاس ہوں, سہولتیں اس کے پاس ہوں, کچھ بھی ہو, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو صدمہ نہیں ہوگا, وہ پریشان نہیں ہوں گا, اس کو اسٹریس نہیں ہوں گا, اس کو ٹینشن نہیں ہوں گا, اس کو ہیڈک نہیں ہوں گا, نہیں بول سکتے آپ. یہ دنیا ڈیزائن ہی نہیں کی گئی تھی. اور کوئی کتنا ہی مفلوک الحال پریشان حال فٹ پاتھ پہ رہنے والا, بریجوں کے نیچے اپنا ٹائم گزارنے والا, گزروں کو لپیٹ لپیٹ کے پرانے کپڑوں میں وقت گزارنے والا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہیپی نہیں ہوں گا, اس کو خوشی نہیں ہوگی, یہ نہیں کہہ سکتے. اس دنیا میں حالات کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ حالات انسان کے کچھ طبیعت کے مخالف ہوں گے, کچھ طبیعت کے موافق ہوں گے. ہر انسان یبتلی الرجل, ہر آدمی کے ساتھ ہے. ہم امریکہ میں آ جائیں گے تو حالات میں وہ بات نہیں رہیں گی, انڈیا پاکستان چلے جائیں گے تو حالات میں وہ بات کچھ بھی نہیں ہے. حالات کے اندر شکلوں کی تبدیلی رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی. وہاں کے حالات کی شکلیں الگ ہیں, یہاں کے حالات کی شکلیں الگ ہیں, حالات ہیں. بہرحال اب اپن لوگ پریشان نہیں ہیں کیا؟ جب ہم انڈیا پاکستان جاتے ہیں اپنے لوگ تو لوگ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں ہیں. ارے یار تم جنت ادھر کدھر آ گئے, تم ان کو کسی کو مل گیا, ابھی گرین کارڈ مل گیا جناب, منظوری ہو گئی ویزا میں, اس کا کیا ہے بھائی, اب اس کا تو بس اس کو تو جنت مل گئی, اس کو جا کے خالی پیسے ہی چننا ہے. تاثر یہ ہے کہ بس جانا پیسے چننا ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ذہن میں یہی تھا ایک صاحب کے, وہ ایئرپورٹ پہ آئے تو کسی کا ایک ڈالر نیچے گر گیا تھا, تو باہر نکلتے ایئرپورٹ کے باہر کہنے لگے یار یہ تو شروع ہو گیا کام, تو کہنے لگے آج تو بہت تھکا ہوا ہوں کل سے شروع کریں گے. وہ ایک عرب میرے پاس آیا, کہنے لگا میں اسی دماغ سے آیا تھا یہاں پہ, بہت دن پہلے کی بات ہے. کہنے لگے دوسرے دن سے میرا جو حال ہوا وہ یہ دیکھو, بلکہ کسی نے اس کو زور سے مارا مکا تو اس کا تھوپڑا توڑ گیا, دیکھنے لگے یہ ڈالر چنے ہیں میں نے اس سے. مگر یہ ہے کہ شکلیں وہاں الگ ہیں, یہاں شکلیں الگ ہیں. وہاں کا انسان بھی پریشان ہے, یہاں کا انسان بھی پریشان ہے. اور وہاں کا انسان بھی خوش ہے, یہاں کا انسان بھی خوش ہے. خوشی بھی بٹی ہوئی ہے, غم بھی بٹا ہوا ہے. اور اس کا راز یہ ہے کہ تربیت کے اندر ایمان کی صفات کا بنانا ہوتا ہے. تربیت میں ایمان کی صفات کا بنانا ہے. جتنی ایمان کی صفات بن جائیں گی اتنی تربیت کا کمال ہے. اچھی بن گئی, پختہ بن گئی تو ایمان کامل ہو گیا, بس اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے کے بندہ مستحق ہو گیا. اور ایمانی صفات میں صبر اور شکر دونوں ہیں. صبر کیا ہے؟ برداشت کی صفت ہونا ایمان کی صفت ہے. شکر کا جذبہ ہونا اللہ کی نعمتوں کو لے کر اپنی طرف منسوب نہیں کرنا, اللہ کی طرف لگا دینا کہ نہیں میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو آپ نے دیا پیسہ, میرے علم کی بنیاد پر نہیں, میری قابلیت کی بنیاد پر نہیں. علم بھی آپ ہی کا دیا ہوا, قابلیت بھی آپ ہی کی دی ہوئی, توفیق بھی آپ ہی کی دی ہوئی, محنت بھی آپ ہی نے کرائی, چیزیں بھی آپ ہی نے دی, چیز بھی آپ ہی کی تھی, میں بھی آپ ہی کا تھا, یہ شکر ہے. نفی کرنا اپنی, یہ شکر ہے. اللہ کا اس بات کرنا ہر چیز میں اور ہر چیز سے اپنی نفی کر دینا, میرا نہیں ہے کچھ بھی اس میں, یہ شکر ہے. اصل تھیوری کے اعتبار سے بتا رہا ہوں, ایک عملی شکر ہوتا ہے, ایک علمی شکر ہوتا ہے. اور حالات خلاف طبیعت آنے پر جمنا, یہ صبر کرنا ہے. اور شکر اور صبر یہ دونوں علمی چیزیں نہیں ہوتی, یہ پریکٹیکلی چیزیں ہیں. شکر کے اوپر تقریر کر دو ایک گھنٹہ تقریر ہو جاتی, صبر پہ تقریر کر دو ایک گھنٹہ تقریر ہو جاتی. لیکن بولنے والے میں بھی صبر ہونا کوئی ضروری نہیں, تقریر الگ چیز ہے, صبر الگ چیز ہے. سننے والے میں بھی صبر اور شکر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ سننا الگ ہے, نالج الگ ہے, اور اس کے مطابق اس کوالٹی کا ڈیولپ ہونا الگ ہے. وہ کوالٹی ہیں, وہ صفات ہیں, وہ ان کا ڈیولپمنٹ چاہیے. اور ڈیولپمنٹ پریکٹس سے ہوں گا, اس پریکٹس کی وجہ سے حالات آئیں گے ہی آئیں گے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا وہ کام. کیونکہ جاننے کی چیز نہیں ہے وہ, خالی برتنے کی چیز ہے, وہ بھگتنے کی چیز ہے وہ. تو ایمان کی صفات میں سے صبر کی صفت ہے, ایمان کی صفات میں سے شکر کی صفت ہے. تو حالات کا سیٹ اپ ایسا ہے ہر انسان کے ساتھ میں کہ اس کے شکر کی کوالٹی ڈیولپ ہو, اس کے صبر کی کوالٹی ڈیولپ ہو. اور جس کے اندر یہ دو چیزیں آ گئیں, اس کے ایمان کے کمال سے اس کو نہیں روک سکتا کوئی, اور ایسے انسان کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا کوئی. اور اگر یہ چیزیں ایمان کی اللہ تعالیٰ کے علم کے روشنی میں آ گئیں کسی انسان میں تو اس انسان کو پوری کائنات میں بڑا بنانے سے نہیں رک سکتا کوئی، پورے انسانوں کا لیڈر بنانے سے نہیں رک سکتا کوئی، ان کا گائیڈ بنانے سے نہیں رک سکتا، ان کا لیڈر بنانے سے نہیں رک سکتا. قرآن پاک میں یہ سب بات ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جب ان میں صبر آ گیا تو ہم نے ان کو بڑا بنا دیا، مقتدا بنا دیا تھا. اس کی اثرات ہیں وہ، اس کے لازمی نتائج ہیں وہ. اس کے حالات کے اندر یہ چیزیں میرے دوستوں، اب کسی بھی ملک میں رہیں، کسی بھی علاقے میں رہیں، کسی پروفیشن میں رہیں، کسی بھی قسم کے مشغولیت میں ہم ہوں گے، شادی شدہ ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بچے والے ہوں یا نہ ہوں، جاب ہوں، جاب لیس ہوں، کچھ ہو، مالدار گھرانے سے ہوں، غریب گھرانے سے ہوں، زیادہ کوالیفائیڈ ہوں، کم کوالیفائیڈ ہوں، ان سب چیزوں کا حالات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. حالات میں یہ دونوں چیزیں نرم گرم رہیں گی. اور ایک اعمال ہے کہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے. ان اعمال کے ذریعے سے بھی ہماری تربیت ہے کہ جو اللہ کے پسندیدہ اعمال ہے وہ کریں گے تو تربیت کمپلیٹ ہوگی، اور اگر ناپسندیدہ اعمال میں مشغولیت ہوگی تو تربیت نامکمل ہو جائے گی. سارے دین کی بنیاد اسی پر ہے اصل میں، یہ سمجھنے کا ہے. اور یہ جو اعمال ہیں، اعمال کا علم ہی پورا وحی سے ہونا، اور عمل بھی پوری وحی سے ہونا، اور اس کی پریکٹس بھی پوری وحی کے مطابق کنٹینیو چلتے رہنا. اپنی طرف سے عمل کا علم ہوا، اس عمل کا اعتبار ہی نہیں ہوتا اللہ کے پاس. اعمال دین کا علم اپنے علم سے ہو گیا، عمل اعمال دین، دین کے کاموں پر، دین کے اعمال پر عمل ہمارے اپنے علم سے ہو گیا، ہماری اپنی تھنکنگ سے ہو گیا. میرے حساب سے یہ ٹھیک ہوں گا، میرے حساب سے یہ اسلام کے موافق ہے، میرے حساب سے یہ قرآن حدیث کے موافق ہے، ایسا ہوا. اگر ہے وہ بائی لک تو ٹھیک بھی ہے، لیکن اگر نہیں ہوں گا وہ تو اس عمل کا کوئی وزن، کوئی اعتبار اللہ کے پاس نہیں ہوتا. پوری زندگی بھر ہوتا رہے، ہزاروں سال ہوتا رہے تو بھی اللہ کہیں گے کہ یہ ہمارے علم کی روشنی کا عمل ہوتا ہی نہیں، تو کیوں لیا نہیں آپ نے. اس لیے سب سے زیادہ پھر یہاں پر احساس آ جاتا ہے، کیئرفل ہونا آ جاتا ہے، یا بہت اویئرنیس چاہیے، کیئرفل ہونا چاہیے کہ علم جو ہے وہ بالکل صحیح لیا جائے، جو منشاء الہی کے موافق ہو، منشاء نبوی کے موافق ہو. وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں یا کچھ اور چاہ رہے تھے؟ تو اسی واسطے بغیر خوف کے، بغیر ڈر کے، بغیر احتیاط کے صحیح علم نہیں حاصل ہو سکتا. حدیث شریف میں ہے من خاف ادلجا، جو ڈرتا ہے وہی احتیاط سے چلتا ہے، جو احتیاط سے چلتا ہے وہی منزل پہ پہنچتا ہے. اسی لیے دین کے علم کے معاملے میں کیا ہے، جو اتھینٹک اور مستند علماء ہیں ان سے علم لینا، وہ علم معتبر ہوگا. اس کے بغیر جو علم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک بات یہ بھی بتائی کہ کنفیوژن والا علم عام ہو جائے گا. اب ایسے بہت سے چینل ہیں، بہت سے یعنی بہت سے ایسے وہ ہیں، ٹی وی وغیرہ کے اوپر پروگرام آتے ہیں، لوگ ارینج کرتے ہیں لوگوں کے نالج کے واسطے. ان کو اپنا دھندا چلانا ہوتا ہے، ان کو اپنا بزنس چلانا ہوتا ہے. اب وہ بٹھا دیا، بھائی تو بھی بول دین کے بارے میں، تو بھی بول دین کے بارے میں، تو بھی بول دین کے بارے میں، تو بھی مختلف قسم کے مکاتب فکر والوں کو ترجمانی کرنے کا موقع دے دیا، کیونکہ ساری دنیا میں مسلمان ہر قسم کا ہے، لہذا ترجمانی بھی ہر قسم کی ہو جائے. اس کو اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ اللہ کا علم ہے کیا جس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کو بزنس سے بحث ہے، بکا ہوا علم ہوتا ہے وہ پورا. اب اس میں یہ ہے کہ سامنے والا جو اس کو واچ کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، انہیں بولتا ہے کہ میرے گمان میں ٹھیک ہی تھا، مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا اس میں. یہ کون آدمی بول سکتا ہے کہ مجھے تو کچھ ایسا نظر نہیں آیا؟ یہ وہ آدمی بول سکتا ہے جس کو اس سے زیادہ علم ہونا جو وہاں سے نشر ہو رہا. جج کون کر سکتا ہے بھائی؟ جج کون کر سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے کیا غلط ہے؟ جج وہ کر سکتا ہے جو سامنے والے کی نالج سے زیادہ نالج رکھتا ہو پہلے سے، کہ ہاں یہ تو کوئی نہیں دکھ رہا. اور اگر آپ اس سے زیادہ نالج رکھتے ہیں تو کیوں حماقت کر رہے ہیں دیکھنے کی؟ اور اگر کم نالج کر رہے ہیں تو کیسے جج کرو گے کہ اس میں سے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ بکس کے اندر بھی یہی چکر ہے، سی ڈیز کے اندر بھی یہی چکر ہے، اور چینل کے اندر بھی یہی چکر ہے. دھیان رکھنا اس بات کا، اگر یہاں پہ گڑبڑ ہو گئی، علم میں گڑبڑ ہو گئی، اللہ کی قسم میں آپ کو گمراہ ہونے سے، انسانوں کو گمراہ ہونے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اشتبا والا علم آ گیا، ڈاؤٹ والا علم آ گیا، گمراہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، انسانی زندگی کو برباد کرنے کا راستہ ہوتا ہے۔ اس لیے علم کے اندر کیا ہے، محتاط ہونا ضروری ہے، پھر اس کے مطابق عمل ہونا، پھر اس کے مطابق اس عمل یعنی اس کی تربیت ہونا۔ وہ عمل جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایکسرسائز پر، ٹریننگ پر۔ اس علم کے مطابق عمل کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کا نہیں ہے۔ ہمارے سے متعلق جو اعمال ہیں، ہمارے ظاہری اعمال ہیں، باطنی اعمال ہیں، معاملاتی ہیں، معاشرتی ہیں، اخلاقی ہیں، زبانی ہیں، قلبی ہیں، فزیکلی ہیں، دیکھنے سننے سے متعلق ہیں، بولنے سے متعلق ہیں، حقوق اور رائٹ سے متعلق ہیں، بڑوں کے حقوق سے الگ ہیں، چھوٹوں کے حقوق سے الگ ہیں، مالیات سے الگ ہیں، مالیات کے اندر بھی دفاع دینے سے الگ ہیں، لینے سے الگ ہیں۔ ایک پوری زندگی پر محیط نظام ہے، پوری زندگی پر محیط علم ہے یہ، اس کے مطابق عمل ہونا۔ تو وہ بغیر ٹریننگ کے نہیں ہوتا۔ اس ٹریننگ کے واسطے آدمی کو سب سے پہلے خاص ٹیمپریچر پر اس کو مولڈ کر کے لانا پڑتا ہے ایک جگہ پر، جہاں پر وہ ایکسپٹ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو ہر سائڈ سے۔ یہ بہت ہی نازک پوائنٹ ہے، اس کو سمجھو تھوڑا سا۔ جب کبھی بھی کوئی بھی فیکٹری والا، کوئی بھی سنار، اس کو کسی بھی قسم کے ڈیزائن بنانا ہے، کسی بھی قسم کا نیکلس تیار کرنا ہے، کوئی بھی کرنا ہے، تو ایک چیز کو لے کے انہیں اس میں ہتھوڑا شروع نہیں کر دیتا، اس کو لے کے آتا ہے ایک پوائنٹ پہ گلا کے کہ وہ ہر چیز کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے، وہ لینے کے قابل ہو جائے، قبول کرنے کے قابل ہو جائے۔ پلاسٹک کی کوئی چیز بنانا ہے تو اس کو گلا کے اس کو بالکل پانی بنا دے کے، پھر اس کی گولیاں بنا دے کے اس کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ اب اس کو گرم کر کے کسی میں بھی ڈالے تو جو چیز ہم بنانا چاہ رہے ہیں، ڈھکن، بوتل، جنا والا پلیٹ یا ایک جگ، جو بھی بنانا ہے ہم وہ بن سکتا ہے پورے۔ ایسے ہی میٹل کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے، سونے میں بھی ایسے ہوتا ہے، چاندی میں بھی ایسے ہوتا ہے، انسان میں بھی وہی سیٹ اپ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی دیا گیا، عمل بھی دیا گیا، اور انسانوں کو اس کنڈیشن حالت پہ لا کے اس عمل کو اپلائی کرنا بھی دیا گیا۔ اب یہ تینوں کام سرکار کے بتائے گئے۔ یہ علم آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کے مطابق عمل ہونا ہے، یہ عمل اس انسان سے کرانا ہے، اس انسان سے عمل کرانے کے واسطے اس انسان کو اتنا گلانا ہے۔ علم وحی کا نام علم ہے، اس عمل کا نام بھی ہم جانتے ہیں عمل ہے، اس گلا کے اس کے اندر استعداد لانے کا نام تزکیہ ہے، اور اس کے بغیر انسان لیتا نہیں بات کو۔ اس لیے ہر زمانے میں جہاں علم نبوت کو چالو کرنے کی ضرورت پیش آئی، اعمال نبوت کو زندہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، اعمال نبوت اور علم نبوت کو لینے والے انسانوں کو پریپیئر کرنے کی ضرورت ہر زمانے میں، اور اس زمانے میں پہلے سے بھی زیادہ۔ پہلے زمانے کا انسان اتنا اگنور نہیں کرتا تھا، اتنا آرگیومنٹ نہیں کرتا تھا، اتنے بڑے پن میں نہیں جاتا تھا، اتنے مس انڈرسٹینڈنگ میں نہیں رہتا تھا، اتنے حالات میں نہیں ہوتا تھا، اتنے فتنوں میں نہیں ہوتا تھا۔ تب حالات ہو گئے، فتنے ہو گئے، عادتیں ہو گئیں، علم غلط ہو گیا، طبیعت کے اندر شرارت بڑھ گئی، شیطانیت آ گئی۔ وہ جو قرآن شریف میں ہے شیطان کے بارے میں، اللہ نے فرمایا تھا وشارکم فی الاموال والاولاد، تو شریک ہو جائے ان کی مالوں میں بھی، ان کی جانوں میں بھی۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں انسانوں کی جانوں میں شیطانوں کی اکثریت شامل ہے۔ یہ جو ہمارے بچے جو ہے نا آسمان سے باتیں کرتے رہتے، دو دو سال کے، ڈھائی ڈھائی سال کے بچے، ان کے ہاتھ میں آئی فون آ جاتا ہے، ٹچ فون آ جاتا ہے، ان کے سامنے وائی پیڈ آ جاتا ہے، تو اس میں جو گلکاریاں کرتے رہتے، کوئی مشینری ان کے ہاتھ میں آ جائے، کھلونا ان کے ہاتھ میں آ جائے، تو جو ہوشیاریاں وہ دکھاتے رہتے، ہم کیا ہمارے باپ کو بھی نہیں سدھرتا کبھی، دماغ نہیں چلتا ہمارا۔ وہ شیطانیت کا اثر ہے، وہ ایک شرارت، ایک فساد، ایک گڑبڑ۔ ہر ایک کو ہم نے یہی سنا کہ بچے شریر بہت ہیں، مولانا دعا کرو۔ انسانوں اور شیطانوں کے درمیان میں جو پارٹیشن تھا، اس پارٹیشن کو محفوظ رکھنے کی انسانوں نے عادت چھوڑی اپنی، اصل میں گیپ تھا ایک، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گیپ کو رکھا ہوا تھا اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اس کو انسانوں نے چھوڑا ہوا ہے اصل میں۔ اور وہ کوئی فزیکلی چیز نہیں ہوتی کہ دیکھ کے خود آپ تجزیہ کر سکیں، وہ ایک روحانی امر تھا، وہ ایک مانوی چیز تھی۔ تو شیطان شریک کیسا ہو جاتا ہے، شیطان شامل کیسا ہو جاتا ہے، بہت تفصیلات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک لمبا کلام کیا ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے اور شیطان کے جانوں میں شرکت کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں. پورا رات گزارنے کا نظام ان لوگوں کا ہے شیطانوں کا گھروں کے اندر, بیوی بچوں کے ساتھ شریک, بیوی کے ساتھ شریک ہو جانے کا نظام ان کے اندر پایا جاتا ہے, نطفے میں شریک ہو جانے کا نظام ان میں پایا جاتا ہے, اپنا فورس اتنا داخل کر دینا, اور پھر دن تمام رات تمام جو گروتھ ہوتے ہوتے جو عادتیں اور اتوار ہیں ان پہ اپنے اثرات ڈالنے کا نظام ان میں پایا جاتا ہے. اور یہ سب حدیثوں میں ہی ہے, یہ سب ہم انسانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. وہ آداب زندگی محفوظ نہیں رکھے, وہ اختلاط کے اور ازدواجی تعلقات کے جو حدود ہیں, جو لمٹس ہیں, جو حیا اور شرم اس میں تھی وہ سب ختم کر دی گئی ہے. جو عام طور پر صبح شام آنے جانے میں, گھروں میں, کھانے پینے میں, رہنے سہنے میں, طہارت میں, بیت الخلاء میں, اس میں جو آداب و سنتیں سکھائی گئی تھیں, دعائیں سکھائی گئی تھیں, اس کو امت نے چھوڑ دیا ہے. تو ان دونوں کا گیپ ختم ہو گیا ہے. تو جیسے مکس گیدرنگ کا ایک سسٹم ہے نا مردوں اور عورتوں کا, ایسے مکس گیدرنگ کا ایک سسٹم ہے انسانوں اور شیطانوں کا. اس پہ بھی کنٹرول نہیں رہا, اس پہ بھی کنٹرول نہیں رہا, اس پہ کنٹرول نہیں ہونے سے اس پہ کنٹرول نہیں ہے اصل میں. انسانوں اور شیطانوں کی مکس گیدرنگ پر کنٹرول نہیں ہونے سے فزیکل دنیاوی اعتبار سے مردوں اور عورتوں کی مکس گیدرنگ پر کنٹرول نہیں ہو سکتا. یہ قاعدہ ہے, یاد رکھ لو. ایک سسٹم ہے اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے, اس کو ایک نظام ہے ان کا, ایک حقوق ہے ان کی, ایک عزت ہے ان کی, ایک مقام ہے. مگر ہر جگہ ہر چیز میں اگر آپ مکس اور اختلاط میں جاؤ گے تو سارا دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا. یہاں سے مت تو علم کا صحیح ہونا, پھر اس علم کے مطابق ٹھیک ٹھیک عمل کا ہونا, پھر اس عمل کا انسانی جسم پر صحیح طریقے پر اپلائی ہونا کہ ہر زاویے سے انسان کا جسم اور انسان کی روح, انسان کا ظاہر اور انسان کا باطن دونوں چیزوں کو ابزارو کر سکے, لے سکے, قبول کر سکے اور اس کے مطابق چلے, یہ تینوں مرحلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. اور اسی کے مطابق جو ہماری تربیت ہوگی پھر صحیح دینی تربیت ہوگی, ہماری بھی, ہمارے بچوں کی بھی, پھر رحمت الہی متوجہ ہوگی. تو ہمارے اعمال اور ہمارے حالات یہ دونوں ربوبیت تربیت کا ذریعہ بنیں گے, اور یہ قرب الہی کا ذریعہ بنے گی, اور یہ رحمت الہی کو متوجہ کرنے والی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. بس تعالی شان ہو, 10 بج رہے ہیں, چونکہ ان مختصر سے کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو نفع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.